نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین، یہی بات اور یہی مضمون معین طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے امتیازی مقصد کے ذکر میں قرآن حکیم میں تین جگہ، یعنی سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 28 اور سورۃ الصف آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا ہے، فرمایا ہو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لفظ رسول کی جمع رسل ہے۔ سورہ حدید کی آیت لقد ارسلنا رسولنا میں لفظ رسول استعمال ہوا تھا جو جمع کا صیغہ ہے، اس سے تمام رسول مراد تھے، جبکہ ان تین آیات میں واحد کا صیغہ رسول آیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ کیا دے کر بھیجا؟ بالہدا۔ پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے وہ ہے الہدا، یعنی قرآن حکیم، ابدی ہدایت نامہ، نو انسارا پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ ٹیلی ویژن پر کبھی میرا ایک پروگرام چلتا تھا، میں نے اس کا نام خود الہدا تجویز کیا تھا اور اسی آیت سے ماخوذ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف الہدا نہیں دیا گیا بلکہ ایک اور چیز بھی عطا کی گئی، دین الحق، اور حق کا دین یا سچا دین بھی دیا گیا۔ یہ ہے وہ نظام جو عدل و قسط پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے نو انسانی کے لیے آخری اور مکمل شریعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کس لیے دیا گیا؟ اس امتیازی مقصد کی تعیین ہے جو اس آیت سے واضح ہوئی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی دی، تبلیغ بھی فرمائی، تربیت بھی دی، تزکیہ بھی کیا، یہ سب کچھ کیا، لیکن اس تمام جدوجہد یعنی سٹرگل کا مقصد، گول کیا ہے؟ وہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ اس دین حق کو اور اس نظام عدل و قسط کو پورے نظام اطاعت پر غالب کر دیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہ جائے، معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، حکومت ہو، قانون ہو، دیوانی قانون ہو، چاہے فوجداری، عبادات ہوں، معاملات ہوں، صلح ہو، جنگ ہو، ہر شے دین حق کے تابع ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ ہے مقصد بعثت تمام رسولوں کا، کہ نظام عدل و قسط قائم ہو، ظلم و ناانصافی، جبر و استبداد اور استحصال کا خاتمہ ہو جائے، اور اس نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے نازل فرمایا، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ یہی مقصد بعثت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو قرآن حکیم میں تین مقامات پر بیان ہوا ہے۔ اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا مقصد معین ہو گیا، تو اللہ اور اس کے آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے کے کچھ نتائج اور تقاضے ہیں جو سامنے آتے ہیں، میں اب انہیں ترتیب وار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پہلا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہی قرار پائے جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے، باقی تمام چیزیں اس کے تابع ہو جائیں۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے پھر تو نقشہ ہی جدا ہو گیا۔ ہم نے زندگی کے بعض گوشوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی وضع قطع کی، آپ کے روزانہ کے معمولات کی پیروی کر لی، تو اپنی جگہ ہر چیز مبارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی جس طور اور جس انداز سے بھی پیروی کی جائے وہ نہایت مبارک ہے، لیکن بحثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جد و جہد کا جو رخ معین فرمایا، اور اگر ہم نے اختیار کیا نہیں، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتباع نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے 17 رکوع میں فرمایا گیا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر شخص کے سامنے کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات نے سٹرگل فار ایگزسٹنس کے نظریہ کا مطالعہ کیا ہوگا، آپ لوگ تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ نے ڈارون کا فلسفہ پڑھا ہوگا اور آپ اس کے نظریہ سروائیول آف دا فٹسٹ سے واقف ہوں گے۔ اس جہاد زندگانی میں ہر شخص زور لگا رہا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ تو پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کے طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف بھی وہی ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس وقت اس ہدف کے لفظ سے بے اختیار میرا ذہن علامہ اقبال مرحوم کے اس مصرعہ کی طرف منتقل ہوا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ تیر انداز پہلے تو اپنا ایک نشانہ مقرر کرتا ہے کہ میں نے تیر مارنا کہاں ہے، پھر اس کی قوت روب عمل آتی ہے، وہ جتنے زور کے ساتھ کمان کو کھینچ سکے گا اسی زور سے وہ تیر اپنے ہدف کی طرف جائے گا۔ علامہ نے اس مصرعہ میں جو دو چیزیں جمع کر دیں، کسی تیر انداز کی جد و جہد کے ضائع اور بے نتیجہ ہونے میں دو عوامل یعنی فیکٹرز شامل ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ ہدف معین نہیں، دوسرا یہ کہ کمان کو پوری قوت سے کھینچا نہیں گیا ہے، اس پر پورا زور نہیں لگایا گیا۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ کوئی تیر ادھر کو چلا گیا، کوئی ادھر کو چلا گیا۔ ضروری ہوگا کہ ہدف بھی صحیح معین ہو اور پھر پوری قوت کے ساتھ تیر چلا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو تیر بیکار جائے گا۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اتباع رسول کی پہلی منزل کیا ہوگی؟ یہ کہ ہر مسلمان شعوری طور پر اپنی زندگی کا ہدف معین کر لے کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا ہدف، میری بھاگ دوڑ کی منزل مقصود وہی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ ہے اللہ کے دین کا غلبہ۔ اسے ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم نے ایک بڑے سادہ انداز میں شعر کا جامہ پہنایا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی، میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ یاد رہے، روزہ رکھتا ہوں تاکہ نفس کے منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت مجھ میں برقرار رہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہوں تاکہ مال کی محبت دل میں ڈیرہ نہ لگا کر بیٹھ جائے۔ لیکن ان تمام اعمال کو ایک وعدت میں پرونے والا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی سربلندی۔ جس شخص کی زندگی کا ہدف یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے اس کی زندگی کا کانٹا بدل گیا، اب اس کا رخ کچھ اور ہو گیا۔ اب بعض اجزاء میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر بھی رہا ہے، تو جب پٹری بدل گئی اور بحثیت مجموعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع مقصود و مطلوب نہ رہا، تو اب اس جزوی پیروی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ البتہ بحثیت مجموعی اگر رخ وہی اختیار کر لیا اور اب ہر معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نور علی نور کے درجے میں آ جائے گی۔ انقلاب اسلامی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ اب دوسری بات کو لیجئے، اس منزل کے حصول اور اس منزل تک رسائی کا راستہ کون سا ہے، یہ ہم کہاں سے معلوم کریں گے؟ اس معاملے میں رہنمائی بھی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملے گی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر کام ہر طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہر کام کے لیے ایک طریقہ معین ہے۔ گندم کاشت کرنی ہے تو اس کا ایک خاص موسم ہے، اسی میں آپ کاشت کریں گے تو آپ کو فصل ملے گی، ورنہ بیج بھی ضائع ہو جائے گا، خواہ خلوص و اخلاص کتنا ہی ہو۔ پھر یہ کہ اس کے لیے زمین کو تیار کرنا ہوگا، زمین تیار نہیں کی اور آپ گندم کے بیج بکھیر آئے تو کیا فصل مل جائے گی؟ معلوم ہوا کہ گندم کے حصول کا ایک نہج ہے، منہج ہے، طریقہ کار ہے، اگر اس کی پیروی نہیں کریں گے تو گندم نہیں اگے گی۔ اسی طرح اس نظام عدل و قسط قائم کرنے کے لیے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اگر ایک شخص غلط فہمی میں ایک طریقہ کار پر عمل کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ مخلص ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب آ جائے گا، اسلامی نظام عدل و قسط قائم ہو جائے گا، تو خلوص کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر مل جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی محنت کامیاب نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارا دوسرا شعوری فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اسلام انقلاب برپا فرمایا، کس نہج سے نظام عدل و قسط قائم فرمایا، کس طریقے سے ظالمانہ استبدادی استحصالی نظام کو ختم کر کے لیقوم الناس بالقسط کی منزل تک رسائی فرمائی۔ جو الفاظ آئے ہیں دو مشکل، استبدادی اس کے معنی ہیں دبانے والا اپریسو، اور استحصالی ناجائز مفاد حاصل کرنے والا یعنی ایکسپلائٹیٹو۔ جب ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہو جائے گا، استحصالی یعنی ناجائز مفاد حاصل کرنے والا یعنی ایکسپلائٹیو یا ایکسپلائٹیٹو، جب ہمارا یہ شعوری فیصلہ ہو جائے گا تو اب ضرورت ہوگی کہ ہم سیرت طیبہ کا گہرا مطالعہ کریں اور یہ معلوم کریں کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار میتھڈ اختیار فرمایا تھا۔ اس لیے کہ کسی معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے ہر طریقہ کار کارگر اور مفید نہیں ہوتا، بلکہ جس قسم کی تبدیلی لانی ہو یا جس نوعیت کا انقلاب برپا کرنا مقصود ہو اسی کی مناسبت سے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دوں، اشتراکی انقلاب کا اپنا ایک طریقہ ہے، جب تک اس نظریے کے شیدائی اور کامریڈز کسی معاشرے میں طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشیسنیس پیدا نہیں کرتے کہ یہ اہل ثروت یعنی ہیوز ہیں اور وہ محرومین یعنی ہیو ناٹس، یہ مراعات یافتہ اور استحصالی طبقات ہیں اور وہ دبے ہوئے اور پسے ہوئے طبقات ہیں، جب تک اس شعور کو مظلوم طبقات کے ذہنوں میں راسخ نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک اشتراکی انقلاب کی راہ میں پہلا قدم بھی نہیں اٹھ سکے گا، پہلے یہ طبقاتی شعور یعنی کلاس کانشیسنیس پیدا کرنا ہوگی۔ دوسرا مرحلہ طبقاتی کشاکش اور تصادم یعنی کلاس سٹرگل کا ہے، اب طبقات کو طبقات سے ٹکرایا جائے، اس کے بغیر اشتراکی انقلاب کے لیے دوسرا قدم نہیں اٹھ سکے گا۔ ان کے علاوہ اشتراکیوں کے دوسرے مختلف ہتھکنڈے ہیں، افراتفری پیدا کرنا، بدنظمی پیدا کرنا، اسی طرح علاقائی اور لسانی عصبیتوں کا پیدا کرنا کہ ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہماری ثقافت علیحدہ ہے، ہماری زبان علیحدہ ہے، اس طریقے پر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عصبیتوں کو ابھار کر باہم ایک دوسرے سے ٹکرا دینا، یہ کمیونسٹوں کی جدید ٹیکنیک ہے۔ اس میں بموں کے دھماکوں اور دوسری تخریب کاریوں کے ذریعے سے چاہے بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور متعدد بے گناہ لوگوں کی جانوں کا نشانہ بنانا پڑے، چاہے انہیں قربانی کا بکرا بنانا پڑے، لیکن یہ چیزیں اشتراکی انقلاب لانے کی کوششوں کے لوازم میں شامل ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص شریف النفس ہے، وہ مغالطوں کا شکار ہو کر اشتراکی نظریہ کا معتقد تو ہو گیا، مارکسسٹ تو بن گیا، لیکن ان تخریبی کاموں میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں، تو وہ حقیقی کمیونسٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کاموں میں حصہ لیے بغیر اشتراکی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک سیٹ پیٹرن بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلامی انقلاب کے لیے بھی صرف وہی طریقہ مؤثر اور مفید ہوگا جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا فرمایا تھا۔ چنانچہ اب ہماری علمی کاوش اور جستجو یہ ہوگی کہ ہم سیرت مطہرہ کا معروضی یعنی آبجیکٹو مطالعہ کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انقلاب کو جاننے کی کوشش کریں۔ مراحل انقلاب، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو سمجھنے کے لیے سیرت مطہرہ کا جب مطالعہ کیا تو انقلاب کے مختلف مراحل کا ایک واضح خاکہ میرے سامنے آ گیا، اور اس خاکے کی روشنی میں سیرت کے تمام واقعات مجھے انتہائی مربوط و بامانی معلوم ہوئے۔ میرے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ انقلابی جد و جہد کے 6 مراحل ہیں۔ نمبر 1، دعوت و تبلیغ۔ پہلا مرحلہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یعنی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت۔ انقلابی نظریہ، یہ نظریہ توحید، جان لیجئے کہ یہ نظریہ نہایت انقلابی ہے اور اس کی زد بہت دور دور تک پڑتی ہے۔ سماجی اور معاشرتی میدان میں توحید کا تقاضا ہے یہ ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کا خالق ایک اللہ ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے۔ ذات پات اور حسب نسب کی بنیاد پر تمام تقسیموں کی مکمل نفی ہو جائے، اسی توحید کی ایک فرع یعنی کرولری یہ ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت نمبر 40 اور 67 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 57. حاکمیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرے. ہاں، اللہ کی عطا کردہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر قانون سازی کی جا سکتی ہے. سیاست کے میدان میں اس سے بڑا انقلابی نظریہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری. اسی طرح معاشیات کے میدان میں توحید کا تقاضا کیا ہے؟ للہ ما فی السماواتی و ما فی الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 284. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان کا مالک صرف اللہ ہے. ملکیت انسان کے لیے ہے ہی نہیں، انسان کے پاس جو کچھ ہے بطور امانت ہے. اصل مالک تو اللہ ہے، این امانت چند روزہ نزد معاست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است. ملکیت میں تصرف کا حق لامحدود ہوتا ہے. آپ کا مال ہے، آپ جو چاہیں کریں. میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں کروں. میری بکری ہے، جب چاہوں ذبح کروں. مجھے کلی اختیار حاصل ہے، لیکن امانت میں آپ ایسا نہیں کر سکتے. امانت میں مالک کی مرضی کے مطابق تصرف ہوگا. مالک کی مرضی کے خلاف اگر تصرف کیا جائے گا تو وہ خیانت شمار ہوگا. نظریہ توحید کے تین تقاضے آپ کے سامنے آ گئے: معاشرتی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی سطح پر اللہ کی حاکمیت، اور انسان کے لیے خلافت کا تصور، اور معاشی سطح پر ملکیت کی بجائے امانت کا تصور. نمبر 2، تنظیم. انقلابی جدوجہد کے دوسرے مرحلے کا عنوان ہے تنظیم، یعنی وہ لوگ جو شعوری طور پر توحید کی اس انقلابی دعوت کو قبول کر لیں، انہیں منظم کیا جائے، جماعتی شکل میں آرگنائز کیا جائے. اس لیے کہ محض نظریہ کی دعوت و تبلیغ سے انقلاب نہیں آ سکتا جب تک اس کی پشت پر فدائین اور سرفروشوں کی جماعت نہ ہو. اشتراکی انقلاب کو دیکھ لیجئے، جب تک اشتراکی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے، جب تک وہ جیلوں کو نہیں بھر دیتے، جب تک وہ پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنے گلوں میں نہیں ڈالتے، کیا کمیونسٹ انقلاب کہیں آ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اسلامی انقلاب کے لیے ایک جماعت چاہیے، جانساروں کی جماعت، جو پورے طور پر منظم ہو، جس کے لیے ہمارے دین کی اصطلاح ہے سم و اطاعت، یعنی لسن اینڈ اوبے، سنو اور اطاعت کرو. گویا ڈسپلن اس نوع کا ہونا چاہیے جیسے فوج کا ہوتا ہے. ڈھیلے ڈائے نظم کے ساتھ انقلاب نہیں لایا جا سکتا. نمبر 3، تربیت. تیسرا مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ، یعنی جس اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو اس کے احکام کو پہلے اپنے اوپر نافذ کرو. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں انقلاب برپا کرنے چلے ہو، پہلے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنی سیرت میں جذب کرو. جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی کوشش برابر نہیں ہوگی. فرض کیجئے کہ ایک شخص بڑا فعال ہے، تنظیمی اور جماعتی کاموں میں لگا رہتا ہے، بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن اس لیے سے دین کے احکام پر عمل میں کسل مندی، تساہل اور بے رغبتی کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے سپاہیوں سے گاڑی نہیں چلے گی. ایسے لوگ کسی امتحان کے مرحلے میں خالی کارتوس ثابت ہوں گے. لہذا تیسرا نہایت اہم مرحلہ ہے تربیت اور تزکیہ کا. صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار تھے. ہمارے لیے اصل آئیڈیل وہ ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جو تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی فرمائی تھی اس کی کوئی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. یہ وہ بات ہے جس کی گواہی دشمنوں کی طرف سے ملی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب سپاہ اسلام ایرانیوں کے خلاف سفارہ تھی، تو رستم سپہ سالار افواج ایران نے مسلمان فوجیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کچھ جاسوس بھیجے. وہ بھیس بدل کر مسلمانوں کے کیمپ میں کچھ دن تک حالات کا مشاہدہ کرتے رہے. واپس جا کر انہوں نے رستم کو رپورٹ پیش کی: ہم روحبان باللیل و فرسان بالنہار. یہ عجیب لوگ ہیں، رات کو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں شہ سوار. دنیا نے یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ تو دیکھی تھی. عیسائی راہب بڑی تعداد میں موجود تھے. آپ نے بحیرہ راہب کا واقعہ سنا ہوگا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بچپن ہی میں پہچان لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عیسائیوں میں بڑے مخلص راہب موجود تھے. انہی میں وہ راہب بھی تھا جس نے حضرت سلمان فارسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ دیا کہ جاؤ, میرا علم بتاتا ہے کہ کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے, جاؤ قسمت آزمائی کرو. اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بڑا عالم و راہب ہوگا. لیکن جو راہب ہوتے تھے وہ دن کے وقت بھی راہب تھے, رات کے وقت بھی. ان کے ہاتھ میں تلوار تو نظر نہیں آتی. اسی طرح کیسر و کسرا کی افواج بھی موجود تھیں, لیکن جو دن کا فوجی ہے وہ رات کا بھی فوجی ہے. جہاں رات فوج کا پڑاؤ ہو جاتا تھا, وہاں آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کا محفوظ رہ جانا ایک معجزہ ہوتا تھا. گل چھڑے اڑائے جا رہے ہیں, شراب کے دور چل رہے ہیں, دل کھول کر عیاشی ہو رہی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و تزکیہ کا کمال دیکھیے کہ دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا. صحابہ کرام کی صحت و کردار پر اس سے زیادہ جامع تبصرہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم رحبان باللیل و فرسان بالنہار, کہ رات کو یہ راہب نظر آتے ہیں, اللہ کے حضور سربر سجود ہیں, قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہیں, لیکن دن کے وقت یہی لوگ بہترین شہ سوار ہیں اور نہایت دلیری سے لڑتے ہیں. تو جان لیجئے کہ کسی انقلابی جدوجہد کے یہ تین ابتدائی مراحل ہیں, دعوت و تنظیم اور تربیت و تزکیہ. ان تینوں کا حاصل یہ ہے کہ ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے جو ایک طاقت اور قوت بن جائے. اس قوت و طاقت کا کام کیا ہے؟ جب تک یہ طاقت بڑھ رہی ہے, اپنے آپس کے روابط و تعلق کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرے, اپنی تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر کرے, اپنی دعوت کے ذریعے سے اپنے حلقہ اثر اور بیس کو وسیع کرنے کی جدوجہد کرے. نمبر چار, صبر محض. جب تک اتنی طاقت نہیں ہو جاتی کہ وہ باطل سے ٹکرا سکے, اس وقت تک صبر محض پر عامل رہے. کفو ایدیاکم, ہاتھ باندھے رکھو, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ. چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم ہاتھ مت اٹھاؤ. میں اس کا اجمالی تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. انقلابی جدوجہد میں اس صبر محض یعنی پیسو ریزسٹنس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ابتدائی مراحل میں انقلابی جماعت تشدد پر اتر آئے, وائلنٹ ہو جائے, تو اس معاشرے میں موجود باطل نظام کو اس بات کا اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس مختصر سی انقلابی طاقت کو کچل ڈالے. اس کے برعکس اگر وہ انقلابی جماعت صبر محض کی پالیسی کو اختیار کرے اور ظالموں کی جانب سے تشدد جھیل جائے, تو اس معاشرے کی رائے عامہ اس جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چلی جاتی ہے. قدرتی طور پر رائے عامہ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ان لوگوں کو کیوں ایذائیں دی جا رہی ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ کیا انہوں نے چوری کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کیا کسی کی ناموس و آبرو پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا کسی اخلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے؟ ان لوگوں کا بس ایک جرم ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ مکہ میں حکم یہی تھا, ہاتھ باندھے رکھو. مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. چنانچہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر بدترین تشدد ہوا, جسے مسلمانوں نے کمال صبر و صبر سے برداشت کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ناحق ستایا جا رہا ہے, اور یہی مسلمانوں کی اخلاقی فتح تھی جو بعد میں غزوہ بدر میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 313 بے سر و سامان لشکر کے سامنے 1000 کا لشکر ٹھہر نہ سکا, اور مسلمانوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا. تو یہ صبر محض ایک انقلابی تحریک کا نہایت اہم مرحلہ ہے. جب ہم ان مراحل کو ترتیب وار شمار کرتے ہیں تو صبر محض چوتھا مرحلہ قرار پاتا ہے. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلا مرحلہ دعوت کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے, اور ابتدائی تین مراحل یعنی دعوت, تنظیم اور تربیت کے شانہ بشانہ چلتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ تعذیب و تشدد, تعذیب یعنی تکلیف دینا, تعذیب و تشدد پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اور اپنے موقف پر ڈٹے اور جمے رہنا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور یہ صبر محض اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اتنی طاقت نہ ہو جائے کہ اس نظام کے ساتھ باضابطہ تصادم مول لے سکے. اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا. ٹھنڈے ٹھنڈے واض و نواز اور نصیحت سے انقلاب کبھی نہیں آیا, لیکن پختہ ہوئے بغیر اور مناسب تیاری کے بغیر ٹکراؤ ہو گیا تو تمام جدوجہد اکارت جائے گی. تقریر کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ 12 برس تک مشرکین کی طرف سے مکہ میں شدید ترین تشدد یعنی پرسیکیوشن ہو رہا ہے، انتہائی ایذا رسانی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ ہر نوع کے جور و ستم کو برداشت کرو، اگر اللہ ہمت دے تو ان کی گالیوں کے جواب میں دعائیں دو۔ اس طرح اہل ایمان کا امتحان ہو رہا تھا اور تربیت بھی ہو رہی تھی۔ 5 اقدام۔ لیکن جب طاقت اتنی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم برملا اور کھلم کھلا باطل کو چھیڑ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انقلاب کا 5واں مرحلہ شروع ہو جائے گا جس کا عنوان ہے اقدام، یعنی ایکٹیو ریزسٹنس، یعنی اب اس نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑا جائے گا۔ میں اس وقت اس معاملے کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں قدر تفصیل کی ضرورت ہے۔ جاننے کا شوق اگر دل میں پیدا ہو جائے تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کیجئے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ ہمارے دور میں اگر کوئی ایسی اسلامی انقلابی جماعت وجود میں آ جائے تو یہ فیصلہ کرنا کہ اب کافی طاقت فراہم ہو گئی ہے اور اقدام کا مرحلہ آ گیا ہے، اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسیسمنٹ پر ہے، اس کا انحصار امیر کے اجتہاد اور اسیسمنٹ پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہجرت ہو رہی ہے، ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، سورۃ حج آیت نمبر 39۔ اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے کہ آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، اب وہ بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے سے۔ اب وحی تو نہیں آئے گی، اب یہ فیصلہ اجتہاد سے ہوگا۔ اب فہم و ادراک کی پوری قوتیں کام میں لا کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم باطل نظام کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں۔ اگر مشورے کے بعد امیر جماعت کی یہ رائے بن گئی کہ ہمارے پاس متعدد تعداد میں ایسے کارکن موجود ہیں جو منظم ہیں، سموتاد کے خوگر ہیں، ان کا تعلق مع اللہ مضبوط ہے، ان کی اسلامی نہج پر تربیت ہو چکی ہے، تزکیہ نفس کی وادی سے وہ گزر چکے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، وہ سینوں میں گولیاں کھانے کو تیار ہیں، پیٹ نہیں دکھائیں گے، اگر لاٹھیوں کی بارش ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، جیلوں میں بھرا جائے گا تو وہ جیلوں کو بھر دیں گے، کوئی معافی مانگ کر نہیں نکلے گا۔ جب اندازہ ہو کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر چیلنج کیا جائے گا اور آگے بڑھ کر اقدام کیا جائے گا۔ سیرت النبی علیہ صاحب السلات والسلام میں یہ اقدام ہمیں اس شکل میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر ٹھنڈی چھاؤں میں آرام نہیں فرمایا۔ مستشرقین اور مورخین کی ہرزہ سرائی دیکھیے کہ وہ ہجرت کا ترجمہ کرتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ کا ترجمہ ہوگا فرار، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرار ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچنے کے لیے بھاگ کر کہیں پناہ لینا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر معاذ اللہ پناہ نہیں لی تھی، ہجرت دراصل عنوان ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آوان و انصار کے لیے ایک بیس فراہم کر دی تھی کہ جہاں سے اسلامی انقلاب کی تحریک کو لانچ کرنا ہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر صرف 6 مہینے داخلی استحکام پر صرف فرمائے ہیں۔ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے ہیں۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، یہ مرکز بن گیا۔ دوسرا کام مہاجرین اور انصار کی مواخات، اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ یہود کے 3 قبیلوں سے معاہدے کر لیے، ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا، طے پا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کے تمام شہری حقوق محفوظ رہیں گے، لیکن اگر کبھی کسی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے یا بالکل غیر جانبدار رہیں گے۔ ان ابتدائی 6 مہینوں کے بعد راست اقدام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ نے چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، قریش کی شہرگ یعنی لائف لائن پر ہاتھ ڈالا اور ان کے تجارتی راستوں کو مخدوش بنا دیا۔ ان مہموں کے متعلق میں اجمالاً گفتگو کر چکا ہوں۔ 6 مسلح تصادم۔ در حقیقت اس اقدام کا نتیجہ تھا کہ قریش کا 1000 کا لشکر पूरी तरह कील कांटे से लेस होकर हमला आवर हुआ था। सांप बिल से बाहर निकल आया था। और इस तरह इंकलाब मुहम्मदी अलैहिस्सलाम का छठा और आखिरी मरला यानी मुसल्ला तसादुम आर्म कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो गया। अब तलवारें और नेजे हैं, मुकाबला है, तलवार तलवार से टकरा रही है। ये छठा और आखिरी मरला फाइनल फेज 6 साल के अरसे पर मुहित है। इस दौरान में हर तरह की ऊंच नीच आई। बद्र में 70 काफिर मारे गए, 14 मुसलमान शहीद हुए। उहद में 70 सहाबा शहीद हो गए। नशीबो फराज आए हैं, युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून। वो अल्लाह के रास्ते में जंग करते हैं, कत्ल करते भी हैं और कत्ल होते भी हैं। अल्लाह की तरफ से ये जमानत नहीं थी कि ऐ अहले ईमान मेरी राह में जंग करो करो, तुम में से किसी को कोई आँच नहीं आएगी। ये गारंटी तो कहीं नहीं दी गई थी। तुमको तो अपनी जानें देकर अपनी सदाकत का सबूत देना है। आम अहले ईमान को कहाँ गारंटी मिलती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गारंटी नहीं थी। ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव हुआ है तो आपका जसद अतहर लहू लुहान हुआ कि नहीं हुआ। उहद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर तलवार का वार पड़ा है तो आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए कि नहीं। खून का फवारा छूटा कि नहीं छूटा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक पर खौद की 2 कड़ियाँ घुसी के नहीं। ये सब कुछ हुआ। हाँ, इन तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद, अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगा देने के बाद वो मरला भी आता है कि अल्लाह की गैबी ताईद और नुसरत आ कर रहती है। ये अल्लाह का वादा है कि कामयाबी कदम चूमेंगी। वानतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। दौरे हाजिर में इनकलाब इस्लामी का तरीक़ेकार। इस्लामी इनकलाब के मनहज के ये 6 मराहिल हैं जिन्हें मैंने यहाँ नहायत मुख्तसर अंदाज में बयान किया है। इस इनकलाबी अमल यानी रेवोल्यूशनरी प्रोसेस को मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से समझा है और इस मामले में मेरा माखज़ सिर्फ़ और सिर्फ सीरत मुहम्मदी अला साहिब असलात वसलाम है। अब एक अहम बात की तरफ इशारा करूँगा और वो ये है कि इस इनकलाबी अमल के इब्तदाई 4 मराहिल हर दौर में बैन ही इसी तरह रहेंगे जैसे हमें सीरत मुतहरा में नज़र आते हैं। यानी इस्लामी इनकलाबी जदोजहद का पहला मरला दावत व तबलीग का होगा। इसमें कुरान को मरकज व महवर की हैसियत हासिल होगी और इनकलाबी नज़रिया तौहीद ही का होगा। बकौल इकबाल, जिंदा कुव्वत थी ज़माने में तो ये तौहीद कभी और अब क्या है, फ़कत एक मसला इल्म कलाम। आज के दौर में तौहीद बरेलवियों और अहले हदीसों के दरमियान बहसो नज़ा का एक मसला बनकर रह गई है। इस पर खींचतान हो रही है, वरना हकीकत में तौहीद तो पूरे एक निज़ाम तमद्दुन, एक निज़ाम इज्तमाई, एक निज़ाम अदलो किस्त की बुनियाद है। दूसरा मरला है तंजीम। यहाँ भी हमें सीरत मुतहरा से हासिल होने वाले उस्वा को जूं का तो इख्तियार करना होगा। इस तंजीम के मामले में मेरे नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई उम्मत को दी है वो है निज़ाम बैत। इज्तमाईत के लिए बुनियाद बैत होगी। मेरी इस राय से किसी को इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मेरी दयानतदाराना राय ये है कि यह इस्लामी इनकलाब के लिए इस्लामी इनकलाब के लिए एक जमात, एक तंजीम की तासीस के लिए सीरत मुतहरा में बैत की सुन्नत के अलावा कोई दूसरी सूरत मौजूद नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक हदीस मिलती है जिसकी सेहत पर उम्मत के 2 जलील क़दर मुहद्दिसीन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहिमा मुत्तफ़िक हैं। सनद के एतबार से मुत्तफ़िक अलैह से ज़्यादा किसी रिवायत का मकाम नहीं होता। इस हदीस के अल्फाज इस कदर जामे हैं कि मेरा गहरा तासुर है कि इस हदीस में एक सही इस्लामी इनकलाबी तंजीम या जमात का पूरा दस्तूर मौजूद है। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूँगा कि इस हदीस और इसके तर्जमा और तशरीह को पूरी तवज्जो और गौर के साथ समात फरमाइए। हदीस है, अन उबादत अपने सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु काला बायअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समअ व ताअति फिल उसरि वल युसरि वल मनशति वल मकरहि व अला अथरतिन अलैना व अला अल्ला नुनाज़ि अल अम्र अहलहु व अन नक़ूल बिल हक़्क़ि अयनमा कुन्ना ला नखाफु फिल्लाहि लौमता लाइम। حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جو حکم آپ ہمیں دیں گے ہم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی، چاہے وہ ہمارے نفس کو اچھا لگے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے، اور چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں، اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرما دیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے اور اسے جھگڑیں گے نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری رائے ہوگی اور جس بات کو ہم حق سمجھیں گے اس کو بیان ضرور کریں گے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں اور اللہ کے معاملے میں حق بات کہنے سے ہم کسی ملامت گر کی ملامت سے ہرگز نہیں ڈریں گے۔ ملامت گر کا مطلب ہے ملامت کرنے والا۔ یہ ہے میرے نزدیک تنظیم کے مرحلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس میں صرف یہ فرق ملحوظ رکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان معروف کے حکم میں تھا، لیکن آپ کے بعد اب کسی بھی امیر کی اطاعت آزاد نہیں ہوگی بلکہ معروف کے دائرے کے اندر اندر ہوگی۔ تربیت کے مرحلے میں بھی ہمیں پورے طور پر نبوی طریق کی پیروی کرنا ہوگی۔ اس میں اہم ترین چیز ہے عبادات مفروضہ کا اہتمام، یعنی فرض عبادات کا اہتمام اور ان کی پابندی، مزید برآں تلاوت قرآن حکیم اور حتی الامکان قیام اللیل کا اہتمام، یعنی تہجد کا اہتمام۔ اسی طرح صبر محض کے مرحلے کو بھی ہمیں بعین ہی اسی طرح اختیار کرنا ہوگا جس طرح ہمیں سیرت میں مکی دور میں نظر آتا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے اس کام میں اور اقامت دین کی اس جد و جہد میں جو مصائب اور شدائد آئیں ان پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا اور اپنا ہاتھ روک کر رکھنا۔ یہ وہ چار ابتدائی مراحل ہیں جن میں ہمیں طریق نبوی کو جوں کا توں اختیار کرنا ہوگا۔ البتہ اسلامی انقلابی جد و جہد کے پانچویں اور چھٹے مرحلے یعنی اقدام اور مسلح تصادم کے معاملے میں ہمیں احوال و ظروف کی مناسبت سے کچھ ترمیم کرنی ہوگی اور اتحاد سے کام لینا ہوگا۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس معاشرے سے معاملہ تھا وہ تمام اعتبارات سے خالص کافرانہ معاشرہ تھا۔ آج کسی بھی مسلمانوں کے ملک میں یہ جدود ہوگی تو سابقہ مسلمانوں سے پیش آئے گا، چاہے اس ملک میں حکمران اور عامۃ المسلمین کی اکثریت فاسق و فاجر افراد پر مشتمل ہو، وہ سیکولر ذہن رکھتے ہوں لیکن کلمہ گو تو ہیں، شمار تو ان کا مسلمانوں ہی میں ہوتا ہے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے صورتحال میں فرق واقع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں طاقت کا زیادہ فرق نہیں تھا، جو تلواریں ادھر مشرکین و کفار کے پاس تھیں وہی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ مقدار اور تعداد یعنی کوانٹٹی کا فرق ضرور تھا لیکن نوعیت یعنی کوالٹی کا فرق نہیں تھا۔ وہی نیزہ تلوار تیر کمان ان کے پاس ہے، وہی ان کے پاس، وہی گھوڑے اور اونٹ ادھر وہی ادھر۔ لیکن آج کل جو استحصالی نظام بھی قائم ہے، خواہ وہ سرمایہ دارانہ ہو یا جاگیردارانہ، اس کا تحفظ دینے والی حکومت ہوتی ہے جو انہی طبقات کے افراد پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے مفادات رائج الوقت نظام سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لہذا حکومت مقابلہ میں آتی ہے، اس کے پاس بے پناہ قوت و طاقت، چنانچہ مسلح تصادم والی بات موجودہ دور میں بڑی مشکل ہے، اس کا کوئی بدل تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ متبادل طریقے تمدن کے ارتقاء نے فراہم کیے ہیں، پرامن مظاہرے، پکٹنگ کرنا، گھیراؤ کرنا، چیلنج کرنا کہ فلاں فلاں کام جو اسلام کی روح سے منکر ہیں ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے، یہ کام اگر ہوگا تو ہماری لاشوں پر ہوگا۔ یہ وہ راستے ہیں جو تمدن کے ارتقاء کی بدولت ہمارے لیے کھلے ہیں۔ جب تک یہ مرحلہ نہیں آتا صرف زبان و قلم سے اس کا اظہار کیا جائے گا، یہ کام اسلام کے خلاف ہیں، منکر ہیں، حرام ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ، ان کی جگہ معروفات کو رائج کرو۔ لیکن جب وہ وقت آ جائے کہ اسلامی انقلابی جماعت یہ سمجھے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مظاہروں کے ذریعے سے حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں، تو پھر چیلنج کیا جائے گا کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، سڑکوں پر نکل آئیں گے، پرامن مظاہرے کریں گے، دھرنا مار کر بیٹھیں گے، پکٹنگ کریں گے۔ اس کے نتیجہ میں کیا ہوگا؟ لاٹھی چارج ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، جیلوں میں بھرے جائیں گے، حکومت اور آگے بڑھے گی تو فائرنگ ہوگی، شیلنگ ہوگی، تو جب اس جماعت کے وابستگان نے پہلے ہی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے، وہ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، تو پیٹھ دکھانے کا کیا سوال؟ اب یا تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی، اس لیے کہ آخر فوج بھی اسی ملک کی ہے اور عوام بھی اسی ملک کے، اپنوں کے خون سے ہاتھ کب تک رنگ سکیں گے؟ یا پھر نذرانہ جان اپنے رب کے حضور پیش کر کے اس تنظیم کے ارکان سرخرو ہو جائیں گے؟ اس کی ایک مثال اس دور میں ایرانیوں نے پیش کر کے دکھا دی ہے۔ اگرچہ ایران میں انقلاب کے پہلے چار مراحل پر مطلوبہ درجے میں کام نہیں ہوا تھا، اس میں بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں، اس کے بارے میں اس وقت میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی، انہوں نے شاہ کے خلاف مسلح بغاوت نہیں کی تھی، انہوں نے ہتھیار ہاتھ میں نہیں لیے، خود جانے دینے کے لیے سڑکوں پر آ گئے، ہزاروں مارے گئے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس عاجز آ گئی اور فوج نے مظاہرین پر گولیاں چلانے سے انکار کر دیا اور آخر کار شہنشاہ کو بھاگتے بنی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، وہ شہنشاہ جو اس علاقے میں امریکہ کا سب سے بڑا پولیس مین تھا، اسے امریکہ بہادر نے بھی اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کون سی طاقت تھی جس نے شہنشاہ ایران کو حکومت چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ وہ عوام کا جذبہ اور جان قربان کرنے پر آمادگی کی طاقت تھی، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔ تو اس معاملے میں اجتہاد سے کام لیتے ہوئے ہمیں موجودہ حالات کے پیش نظر صبر محض کی پالیسی برقرار بند رہتے ہوئے اقدام تک کا سفر طے کرنا ہوگا، مسلح تصادم کی نوبت نہیں آئے گی۔ البتہ جہاں حالات سازگار ہوں، جہاں مسلح تصادم ہو سکتا ہو وہاں ہوگا، جیسے اب افغانستان میں ہو رہا ہے، وہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ قوم عرصہ سے آزاد قوم کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے، اس پر مغربی استعمار کا براہ راست غلبہ نہیں ہوا، وہ بر صغیر پاک و ہند کی طرح 200 برس تک غلام نہیں رہے، دوسری یہ کہ وہاں ہتھیار عام ہے، کوئی گھر شاید ہی ایسا ہو جس میں ہتھیار نہ ہو، ان کے بچے تو بچپن ہی سے بندوق اور رائفل سے کھیلتے چلے آ رہے ہیں، پھر وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں گوریلا جنگ ممکن ہے، ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ اس میں گوریلا وار ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اگر کہیں مسلح تصادم کے لیے حالات سازگار ہوں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہاں نہی عن المنکر کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے، تلوار اٹھائی جا سکتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مسلمان فاسق و فاجر حکمران کے خلاف مسلح بغاوت کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا ہو، بغاوت ہو سکتی ہے، البتہ فقہاء کرام نے اس کے لیے شرط یہ عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ اپنے اندازے اور جائزے کی حد تک کامیابی کا واضح امکان نظر آتا ہو۔ باقی عملاً کیا ہوگا، تو بہت سے اندیکھے عوامل ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آپ یقین سے نتیجہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ معاملہ اگرچہ مشروط ہے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہے کہ مسلح بغاوت حرام مطلق نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے حالات میں عملاً مسلح بغاوت ممکن نہیں ہے، اس کا بدل ہے پرامن اور منظم مظاہرے اور وہ تمام اقدامات جن کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس طرح ہم اللہ کی راہ میں جان تو دے سکتے ہیں، ہمارے پاس دینے کی چیز جان ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں، اس کے لیے آمادگی ضرور رہنی چاہیے۔ اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سنا دوں، یہ سب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تقاضا ہوگا کہ ہماری قلبی کیفیات حدیث رسول کے مطابق بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اغزو فاقتل، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں۔ اس آرزو کا ہر مسلمان کے دل میں ہونا ایمان کی علامت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی مسلمان نے اللہ کی راہ میں نہ کبھی جنگ کی اور نہ اس کے دل میں اس کی آرزو تھی، تو اگر اس حال میں اس کو موت آئی تو اس کی موت ایک نوع کے نفاق پر ہوگی۔ گویا ایمان کی شرط لازم یہ ہے کہ یہ آرزو دل میں موجود ہو کہ اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے یہ جان کام آئے، گردن کٹے، اس جسم کے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس خواہش کا ہونا ضروری ہے، خواہ اس کا مرحلہ نہ آئے۔ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے ہیں جن کا انتقال جنگ کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہو گیا۔ ہو سکتا ہے مکی دور میں کسی صحابی کی طبی موت واقع ہو گئی ہو، ان کے لیے میدان جنگ میں گردن کٹانے کی نوبت آئی نہیں۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ کی راہ میں جانی قربانی دینے کا مرحلہ نہ آئے، لیکن دل میں نیت ہو، آرزو ہو، تمنا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واثق امید ہے کہ وہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میری اس وقت کی گفتگو کا خلاصہ ذہن نشین کر کے اٹھیے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتباع زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مطلوب اور مبارک ہے، لیکن اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا پورا رخ وہی ہو جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، اور وہ رخ تھا غلبہ دین کی جدوجہد کا رخ، نظام عدل و قسط کا عملاً قیام و نفاذ۔ اسی مشن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جان گسل محنت و مشقت کی، اس کے لیے صحابہ کرام نے زندگیاں کھپا دیں، مصائب جھیلے، مظالم برداشت کیے، جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضور اور صحابہ کرام نے کے نقش قدم پر ہماری زندگی کا رخ متعین ہو جائے، ہماری دلچسپیاں اور ہمارے ذوق و شوق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کے سانچے میں ڈھل جائیں، یہی حب رسول کا اصل تقاضا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ حاصل کلام، سیرت مطہرہ کے اس اجمالی نقشہ کے ذریعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بیان کر دیے ہیں۔ اس انداز میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ہر بات تسلیم کر لیں، لیکن میرا نقطہ نظر آپ کے سامنے آیا ہے، اس پر ٹھنڈے انداز میں سوچ بچار کیجئے، اور ضرورت محسوس ہو تو مجھ سے تبادلہ خیال کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔